नेचर 2 अगस्त के सैरबीन के साथ हनिया अली का सलाम। गजा में जंग बंदी के खत्म होने के बाद 24 घंटों में इसराइली बमबारी से कम 200 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइल और गजा के दरमियान मजीद जंग बंदी का कोई इम्कान है?
दोनों तरफ की जो मांगे हैं वो ऐसी हैं कि वो कंफ्लिक्ट करती हैं। ये दोनों अगर आप देखें तो साथ साथ नहीं चल सकती।
तफसील जरा देर बाद, पहले सैरबीन में आलमी खबरें।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ غزہ میں فلسطینی حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 200 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سب سے زیادہ بمباری کا نشانہ رفح کے علاقے کو بنایا، اسی لیے سب سے زیادہ اموات بھی وہیں ہوئی ہیں۔ رفح میں ہی کل ایک سرنگ تباہ کرنے کے آپریشن کے دوران فلسطینی حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا تھا۔ حماس نے کہا ہے کہ لاپتہ ہونے والا اسرائیلی فوجی ممکنہ طور پر اپنی ہی فوج کی بمباری میں مارا گیا ہے۔ حماس نے بھی اسرائیل کے اندر وقفے سے راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 1650 فلسطینی اور 65 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ فائر بندی کی تازہ مصری کوششیں اس خونریزی کو ختم کرنے کا حقیقی موقع ہے۔ مصری صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں فائر بندی اور تشدد بند کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں جاری خونریزی رکے۔ فائر بندی سے غزہ میں امن لانے، لوگوں تک امداد پہنچانے اور بات چیت کا حقیقی موقع ملے گا۔ السیسی کے الفاظ۔ بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ فائر بندی کے لیے ہونے والی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے آج ایک فلسطینی وفد قاہرہ پہنچنے کا امکان ہے، مگر اب تک یہ واضح نہیں کہ آیا اسرائیل بھی بات چیت کے لیے اپنے نمائندے قاہرہ بھیجے گا یا نہیں۔ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے دوران مزید 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق میر علی میں ہونے والی اس کارروائی میں بڑی تعداد میں ہتھیار بھی ملے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے ضلع عمرکوٹ میں جمعرات کو 2 ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج دوسرے دن بھی ہندو اور مسلمان تاجروں نے احتجاجاً اپنا کاروبار اور دکانیں بند رکھیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے اس واقعے کے خلاف عمرکوٹ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ احتجاج میں شریک مقتولین کے بعض رشتہ داروں نے ہماری ساتھی شمائلہ خان کو بتایا،
کوئی پولیس کی سپورٹ نہیں تھی، دونوں لاشیں ایسے پڑی تھی، پولیس سامنے کھڑی تھی، آئی بھی نہیں، اس لیے ہم دوسری گاڑی پرائیڈ مانگا گئے، اسپتال سیول میں چلے گئے، ادھر ہی کوئی ہمارے کو سپورٹ نہیں ملی، اس لیے انہوں کے انتقال ہو گئے دونوں کی۔
حالات جو دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن بگڑتے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اقلیت کی کوئی تحفظ نہیں مل رہی یہاں پر۔ آئے دن یہاں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اقلیت کے ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے۔
بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے نتیجے میں پہاڑی تودے تلے دبنے والے گاؤں سے بچ جانے والوں اور لاشوں کی تلاش کا کام جاری ہے، اور امدادی کارکن ملبے کے نیچے سے اب تک 8 افراد کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق مونسون کی مسلسل بارشوں، خراب سڑکوں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ خدشہ ہے کہ اب بھی 100 سے زیادہ گاؤں والے ملبے تلے دبے ہیں۔ افغانستان کے صدارتی انتخاب میں پڑنے والے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل ایک بار پھر معطل ہو گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی عید کی چھٹیوں کے بعد آج دوبارہ شروع ہونا تھی، مگر صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ سے منسلک ٹیم کے نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ کام شروع نہ ہو سکا۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس نے جان لیوا وائرس ایبولا کے پھیلاؤ کے سبب افریقی ملک گنی کے لیے اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے۔ معصومہ ملک۔
ایبولا نامی یہ وائرس مغربی افریقہ میں صرف اس سال اب تک 700 انسانی جانیں لے چکا ہے۔ ایمریٹس نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے مسافروں اور عملے کی حفاظت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جمعے کو ہی عالمی ادارہ صحت کی ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ چین نے کہا تھا کہ یہ وائرس اس پر قابو پانے کی کوششوں کی رفتار سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔
چین کے مشرقی شہر کنشان میں واقع ایک فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 68 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکہ فیکٹری کی دھاتی ورکشاپ میں ہوا۔ یہ فیکٹری جنرل موٹرز اور دوسری امریکی کمپنیوں کے لیے کاروں کے پارٹس بناتی ہے۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس نے 150 سے زیادہ تمل تارکین وطن کو بحر الکاہل کے ناورو جزیرے پر بھیج دیا ہے۔ یہ لوگ آسٹریلیا میں پناہ حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر آسٹریلوی حکام کے بقول انہوں نے اپنے دعووں کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھارتی حکام سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوکرین میں روس نواز باغیوں کے ایک سینئر مشیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا۔ ایگور ڈروز نے کہا کہ باغیوں نے بدنظمی کو روکنے کے لیے ان کے بقول کئی شدت پسندوں کو ہلاک کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع عمرکوٹ میں جمعرات کو دو ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج دوسرے دن بھی ہندو اور مسلمان تاجروں نے احتجاجاً اپنا کاروبار اور دکانیں بند رکھیں۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس واقعے کے خلاف عمرکوٹ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس خبر کی تفصیل آپ سیربین میں آگے چل کر سن سکیں گے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ اسرائیل نے غزہ پر تازہ بمباری کی ہے جس میں مزید فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں لاپتہ اسرائیلی فوجی کی تلاش جاری ہے۔ اسرائیل نے حملوں میں 3 مساجد سمیت کئی دیگر عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں صحت کے حکام کے مطابق آج کے تازہ حملوں میں اب تک 55 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک۔
یہ غزہ کے رہائشی عبد الکریم ہیں جو اسرائیل کے گزشتہ رات کیے گئے حملوں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔
انہوں نے گزشتہ رات ایک مسجد کو نشانہ بنایا اور تقریباً 8 بڑے راکٹ فائر کیے۔ انہوں نے پوری مسجد تباہ کر ڈالی۔
عمر عبد الاحد نے بھی تباہی کا ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو وہ شاید کبھی بھول نہیں پائے۔ کہہ رہے ہیں،
سب ہلاک ہو گئے، ان کے جسم ٹکڑوں میں بدل گئے۔ ہم نے انہیں اکٹھا کیا، اس گھر کے سب لوگوں کے جسموں کے ٹکڑوں کو۔ اس شخص کے 3 بچے تھے، وہ، اس کی بیوی، تمام 5 لوگ۔ ہم کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے سوائے ان کے جسموں کے ٹکڑوں کے۔ یہ قتل ہے، قتل۔
فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ رفا اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اسرائیل نے لگاتار کئی فضائی حملے کیے ہیں جن میں اب تک وہاں 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں رات بھر بمباری جاری رہی جس میں 40 گھر، 3 مساجد اور اسلامی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار مارٹن پیشنس نے غزہ کی تازہ صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ تر حملے اور ہلاکتیں غزہ کے جنوبی علاقے رفا میں ہوئی ہیں۔ رفا میں حالات بہت کشیدہ ہیں اور اسرائیل اپنے لاپتہ فوجی کی تلاش میں درجنوں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا، کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لاپتہ فوجی کے بارے میں حماس کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ لاپتہ اسرائیلی فوجی خود ان کی اپنی ہی شیلنگ میں مارا گیا ہے۔ غزہ میں صحت کے حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 200 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ یونس خان کی رہائشی ام نبیل نے کربناک آواز میں دنیا کے سامنے کئی سوال اٹھائے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں،
ہم لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کون دہشت گرد ہے؟ وہ جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یا وہ جو کہ لوگوں پر اس وقت راکٹ فائر کرتا ہے جب وہ سو رہے ہوں، رات 1:30 بجے 2 بجے، تاکہ انہیں گلیوں میں بھاگنا پڑے۔
بین الاقوامی سطح پر غزہ اسرائیل تنازع کے حل کی کوششیں جاری ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ فائر بندی کی تازہ مصری کوششیں اس خون ریزی کو ختم کرنے کا حقیقی موقع ہے۔
بإيقاف اطلاق النيران،
کہہ رہے ہیں، ہم غزہ میں فائر بندی اور تشدد بند کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں جاری خون ریزی رکے۔ فائر بندی سے غزہ میں امن لانے، لوگوں تک امداد پہنچانے اور بات چیت کا حقیقی موقع ملے گا۔
فلسطینی اور امریکی وفود امن مذاکرات کے لیے آج قاہرہ پہنچ رہے ہیں. اس بارے میں قاہرہ میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار مارک لوئن نے بتایا.
اسرائیل غزہ تنازع کے موجودہ پس منظر میں امن مذاکرات کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ ہوں گے بھی یا نہیں. فلسطینی وفد حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں پر مشتمل ہوگا, جبکہ قطر اور ترکی کا وفد مصالحتی ٹیم کی حیثیت سے شرکت کرے گا. لیکن اسرائیل کی امن مذاکرات میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق صورتحال ابھی واضح نہیں.
حماس اور اسرائیل کی اس حالیہ کشیدگی میں 1655 فلسطینی شہری اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد 8,900 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ اسرائیل کی جانب سے 63 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر فوجی شامل ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا معصومہ ملک نے. اسرائیل نے غزہ پر تازہ بمباری کی ہے جس میں مزید فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں لاپتہ اسرائیلی فوجی کی تلاش جاری ہے. غزہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
جی, ابھی یہاں پر دونوں طرف سے ہی حملے جاری ہیں. یہاں اسرائیلی فوج جو ہے اس کی کاروائی میں دراصل کافی تیزی آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں کافی حملے ہوئے ہیں, کافی آرٹیلری فائرنگ ہوئی ہے. اور تھوڑی دیر پہلے جب میری الشفا ہسپتال کے ایک اہلکار سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج 55 لوگ ہلاک ہوئے ہیں غزہ میں, یعنی کہ مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کچھ دنوں سے تو ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور کل بھی تقریباً 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ 1650 سے بھی زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں غزہ میں. وہیں اسرائیل پر بھی آج راکٹ حملے ہوئے ہیں. یہاں تل اویو تک ایک راکٹ آیا ہے جس کے لیے حماس نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ راکٹ ان کے کارکن نے داغا تل اویو کے اوپر. تو جو حملے ہیں اس میں مزید تیزی آ رہی ہے. آج بھی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ جاری ہے اور کسی طرح کے روکنے کے امکان بھی نظر نہیں آ رہے.
ہریندر, جو کہا جا رہا تھا کہ ایک اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ الیجڈلی حماس کے نے اغوا کیا ہے انہیں, اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ فوجی اسرائیل کی جانب سے شیلنگ میں ہلاک ہو گیا ہے, اس بات کی کوئی تصدیق؟
جی, یہاں پر میری دفاعی ذرائع سے جو بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جانکاری جو ہے یہ پھیلائی جا رہی ہے شدت پسند تنظیموں کے طرف سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلیڈ کرنے کی کوشش ہے. جو جن سے میری بات ہوئی یہاں پر ایک فوجی اہلکار سے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے شدت پسند تنظیموں کے طرف سے کہ وہاں پر حملہ جو ہوا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے بعد پھر جو اسرائیلی حملے ہوئے اس میں سارے لوگ مارے گئے اور ان سے کسی طرح کا کوئی سگنل ان کے طرف سے نہیں پایا گیا.
جاری اسی سلسلے میں ایک اجلاس بھی ہونا تھا مصر میں, جس کے لیے اسرائیل کی جانب سے ایک وفد نے وہاں جانا تھا. ہمیں یہاں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ وفد اب نہیں جا رہا, جبکہ فلسطین کی جانب سے جو وفد ہے وہ پہنچ چکا ہے مصر. اس بارے میں کوئی خبر وہاں؟
جی, یہاں پر سرکاری طور پر تو کوئی خبر نہیں ہے, اس پر کوئی رد عمل بھی نہیں مل پایا. میں نے یہاں پر جو بھی کوشش کی لوگوں سے رابطہ کیا, لیکن یہاں ذرائع ابلاغ میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اسرائیلی اخباروں نے بھی یہ رپورٹ شائع کیا ہے کہ ان کا وفد جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے. یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی یہاں پر امریکہ کے جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے کہنے پر وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوئے تھے, حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ویسے نہیں تھے. جنگ بندی کے لیے انہوں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ جو شدت پسند تنظیم ہے وہ جنگ بندی کو وائلیٹ کر چکے ہیں پہلے اور وہ پھر کریں گے. تو اس کو لے کر کے دونوں میں کافی کڑوی باتیں ہوئی ہیں, یہ اس طرح کی بھی یہاں پر رپورٹ شائع ہوئی ہے. تو ذرائع ابلاغ میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے, لیکن سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے.
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا. اسرائیل اور غزہ کے درمیان مختلف عالمی طاقتیں جنگ بندی کی کوششیں کر رہی ہیں. دونوں کے درمیان دو بار جنگ بندی ہوئی لیکن وہ ناکام رہی. امریکہ کی جانب سے سفارتکاری کی کوششوں پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں ہی مقیم تحقیقی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر کامران بخاری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اسرائیل کا تو ہدف ہے کہ حماس غیر مسلح ہو, مگر اگر ایسا نہ ہو تو کیا اسرائیل ایسی صورتحال کو قبول کرے گا؟
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غیر مسلح ہونے کی جو مانگ ہے جس کو ہم انگریزی میں ڈی ملٹرائزیشن کہتے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا اگر یہ مفہوم ہے کہ تمام کے تمام جو جنگی جسے کہتے ہیں ساز و سامان ہے، راکٹ ہیں، اپنا ہتھیار ہیں، وہ ان کو جو ہے غازہ سے پاک کر دیا جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو بڑے پیمانے پہ جو ہے ایک فوجی کارروائی کی ضرورت ہے. خود سے تو حماس یا دیگر جو اس کے گروہ ساتھی گروہ ہیں وہ اس کو جو ہے مطلب ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے انلیس کہ پھر سے غزہ کے اوپر جو ہے اسرائیل کا جو ہے وہ ایک فزیکل آکوپیشن ہو جائے اور وہ وہاں بیٹھ کر بڑے پیمانے پہ ایک فوجی کارروائی کرے جس میں اور زیادہ جو ہے جانی اور مالی نقصان ہوگا، تو وہ تو ممکن نہیں. لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی ان کو مطلب ان کے راکٹس جو ہیں جو سپلائی ہے یا ان کے جو اسپیئر پارٹ کی سپلائی ہے یا جو بھی ان کو باہر سے مال آ رہا ہے وہ اس کے اوپر روک تھام کی جائے تو وہ زیادہ ریئلسٹک ہے. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی وہ جو ٹنل ہیں جن کے ذریعے جو ہے حماس جو ہے یہ راکٹ پھینک سکتا ہے، اسرائیل کو جو ہے نا نشانہ بنا سکتا ہے یا اپنی دیگر کاروائیاں کرتا ہے، اسرائیل کی جو ریڈار اور جو اس کی انٹیلیجنس سروسز کی نگاہ سے چھپ کر، تو وہ بھی ناممکن ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک آپ ٹنل جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. یہ ٹنل تو پورے غزہ کے اندر ہیں اور تمام آبادی کے جو علاقے ہیں ان کے اندر ہیں، تو اتنے بڑے پیمانے پہ پھر سے کاروائی کرنے کے لیے آکوپیشن کی ضرورت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل وہ کرنا چاہ رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے بالآخر کہ یہ جو مانگ ہے یہ کس طریقے سے پوری ہوگی، جو ہے کیا ایکسیپٹیبل ہوگا اسرائیل کو. ابھی تو اس کا مفہوم بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کم از کم جو پبلک لیول پہ، کیونکہ جو ہے بز ورڈ پھینکا جا رہا ہے ڈی ملٹرائزیشن.
لیکن مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب کہ اگر یہ بھی کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ اگر امن و امان کے لیے غزہ کے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دے، ایک فرزن سچویشن ہے، اگر حماس ہتھیار ڈال دیتا ہے تو فلسطینیوں اور حماس کو امن کی ضمانت کون دے گا؟
دیکھیں حماس تو ہتھیار نہیں ڈالے گا کیونکہ یہ تو مطلب اس کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک آکوپائڈ جو ہے قوم سمجھتے ہیں اور وہ اگر تو ہتھیار ڈالنے ہوتے تو اتنی بڑی جنگ کیوں کرتے. اور جہاں تک
لیکن فرض کریں کہ اس سچویشن پہ جس طرح بھی آپ نے نشاندہی کی کہ ڈی ملٹرائز کو جس طرح آپ نے ایک کنٹیکسچولائز کیا، اگر اس طریقے سے ان کے ہتھیار کی جو مطلب بالکل ہی ڈی ملٹرائز سے مراد ہتھیار ڈالنا، لیکن ان کو جو ویپنز جہاں سے مل رہے ہیں اگر کوئی سبسٹینشیٹو تھوڑا سا قدم پیچھے لے کر جائے حماس، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حالات بہتر ہو سکیں گے؟
نہیں، میں نہیں سمجھتا اس سے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا دیکھیں جو دونوں طرف کی جو مانگیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ کنفلکٹ کرتی ہیں. اب اگر یہ اسی کو لے لیا جائے، ڈی ملٹرائزیشن ہے مانگ اسرائیل کی اور بلاکیڈ کو لفٹ کرنا جو ہے مانگ ہے حماس کی، اور جو فلسطینی حکومت ہے فلسطینی نیشنل اتھارٹی ان سب کی یہ مانگ ہے. اچھا اب یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بلاکیڈ لفٹ، ہاں میوچلی ایکسکلوسیو بظاہر نظر آتی ہے، میوچلی ایکسکلوسیو یہ ہے کہ اگر بلاکیڈ لفٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ڈی ملٹرائزیشن کا پورے کا پورا جو وہ جو عمل ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ جو ہے اگر بلاکیڈ لفٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مزید ہتھیار آئیں گے. اور اگر ڈی ملٹرائزیشن فرض کریں اس وقت ہو بھی جاتی ہے تو بلاکیڈ لفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ کسی لیول پہ بھی لفٹ ہو، مطلب تھوڑا ہو، پارشلی ہو، 25% ہو، 40% ہو، جو بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی دیکھیں بلاکیڈ کے ہونے کے باوجود ہتھیار آ رہے ہیں تو اگر بلاکیڈ لفٹ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھیں کہ کتنے ہتھیار آئیں گے. تو یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ ریئلسٹک قسم کا جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ پوری طریقے سے ہتھیار ڈال دیں گے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ جو ابھی سمجھوتا ہوا تھا فتح اور اپنا حماس کے درمیان تھا کہ ایک مخلوط حکومت بنائی جائے فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے لیول پر، اس میں ایک بات بالکل صاف تھی اور شک یہ تھی کہ گو کے جو حماس کا وزیر اعظم اور ان کا حکومتی ڈھانچہ جو غزہ کے اندر ہے وہ استعفیٰ دے رہا ہے اور کیا نام ہے جو ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے جو الیکشن کرائے گی اس نے عہدہ سنبھال لیا ہے، لیکن اور وہ سیکیورٹی اور دیگر چیزوں کے لیے ذمہ داری جو ہے نا اٹھانے لگی ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو حماس کی ملٹری ونگ ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی مانگ نہیں تھی, وہ اس کو جوں کا توں ویسے کا ویسا رکھا جانے کی بات کی جا رہی تھی. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیسے جب فلسطینی جو ہے اس بات پہ اگری کرتے ہیں تمام کے تمام کہ حماس ڈی ملٹرائز نہ ہو, تو پھر تو اور بھی مشکل ہے کہ جو ہے یہ چیز انفورس کی جائے. اس کو انفورس کون کرے گا؟ ایجپٹ تو نہیں کر سکتا. ایجپٹ زیادہ سے زیادہ اپنا رفا کی کراسنگ بند کر دے گا, ٹھیک ہے, تو جو اس نے کی ہوئی ہے تو. لیکن یہ ہے کہ اس کا ضامن کون ہے, اس کو انفورس کون کرے گا؟
یہ تھے امریکہ میں تحقیقی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر کامران بخاری, جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ناکام جنگ بندی پر ہم سے بات کر رہے تھے. کیا اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ اس مقام پر آ گئی ہے جب سفارتکاری کے ذریعے امن کی کوششیں معدوم ہو گئی ہیں؟ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے میں نے سعودی عرب کے سینئر صحافی اور سعودی گیزٹ کے مدیر خالد المینہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ لاطینی امریکہ کے ممالک سے اسرائیل کے غزہ پر جاری حملے کی وجہ سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے, ایسا رد عمل عرب ممالک کی جانب سے کیوں نظر نہیں آتا؟
عرب ممالک کے جو ری ایکشن اور رد فعل اتنا سٹرونگ نہیں تھا. خادم العالمین نے ایک سٹیٹمنٹ نکالا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ورلڈ کی کانفرنس اور ضمیر ہے, جو دنیا کا ضمیر ہے, دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ آل, لیکن عرب لیگ ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ. عرب ممالک خود اپنے اندرونی مشکلات میں مصروف ہیں اینڈ انفارچونیٹلی ان کو یہ جو ایکسٹرنل تھریٹ جو آیا ہے تھرو اسرائیل اور ہیومینیٹیرین ٹریجڈی جو ہوئی ہے جس نے سات لیٹن امریکن کنٹریز کو, بولیویا نے کہا کہ یہ ٹیرر اسٹیٹ ہے, تو ہماری جو ریئیکشن ہے کافی فیبل یا کمزور ریئیکشن بیکاز آف دی انٹرنل ڈویژن.
ایک طرف تو یہ اندرونی ڈویژن ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن سعودی عرب کے علاوہ قطر, مصر, اردن, عرب امارات, ان جیسے ممالک اسرائیل کے بارے میں کوئی سخت موقف کیوں نہیں اختیار کر رہے؟
انہوں نے کیا ہے, اب یہ پرابلم جب بھی کوئی ہنگامہ ہوتا ہے اور جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے, ہجوم فلسطین پر اور اسرائیل پر, یہاں کے لوگ ایڈ دیتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیو ایڈ. کافی یو اے ای سے, قطر سے, قطر ہے کافی دور ہے to try to stop the ceasefire. جی. behind the scenes the diplomacy ہر وقت behind the scenes diplomacy ہے. امریکہ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیگوشیشن وار کو بند کرنے کا 2006 میں بھی ہوا, لیکن اوپن ڈپلومیسی, کیونکہ ہم خود کمزور ہیں یعنی یہ ممالک, اگر ہم کمزور نہیں ہوتے تو اسرائیل would not have dared to do this. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ اسرائیل سے نہیں لڑ رہے ہیں. کل رپورٹ آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس نے ان کو مزید اسلحے اور بومز اور ایمنیشن دیے ہیں ڈپلیشن کرنا, تو یو کینٹ فائٹ انلیس یو آر اسٹرانگ. لیکن یہ غزہ کے لوگ نے 70-75 اسرائیلی ٹروپس کو ہلاک کیا, انہوں نے کافی لوگوں پر, یعنی امیجن تل اویو ایئرپورٹ بند ہوا اور یہ لوگ ڈیفینس لیس, اگر ان کے پاس ذرا کچھ آرمز ہوتے تو لیکن عالم عربی میں کافی انشقاق ہوئی. آپ نے خود دیکھا جو ڈویژن سے تقسیم جو ہو رہا ہے, خلیفہ صاحب نکلے ہیں وہاں عراق میں, یہ سب لانگ رینج پلاننگ جو مفقود جو مسنگ ہے, ناؤ دے آر ہانٹنگ اس بیکاز ہم 30 سال سے کوئی علم یا درس نہیں سیکھ رہے ہیں, دس از انفارچونیٹ جو ہوا ہے.
خالد صاحب, بعض ناقدین مثلا نیو یارک ٹائمز نے تو کھل کر کہا ہے کہ عرب ممالک اسرائیل سے تعاون کر رہے ہیں, سعودی عرب غزہ کے محاصرے کو ختم کرانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ کیوں نہیں ڈال سکتا؟
اسرائیل پر امریکہ بھی دباؤ نہیں کر سکتا. آپ خود دیکھیے, میں نے کل ٹویٹ کیا کہ کانگریس ممبر دے کین ناٹ بی ایکسیپٹ, میں یہ کنسپیریسی تھیوریز میں بات نہیں کر رہا ہوں,
جی,
کانگریس کا کوئی ممبر اگر اسرائیل کا چھوٹا سا آفیشیل ان کو اپروو نہیں کرے وہ نہیں ہو سکتا. اٹس انفارچونیٹ, یہ لانگ رینج بیٹل ہے بٹوین حق اینڈ باطل, وی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ. میڈیا کو اپنے ساتھ لائیں گے, لیکن ہم خود ایک دوسروں کو مار رہے ہیں, بامبس پھینک رہے ہیں, ویدر اٹ از ان پاکستان اور ان عراق اور ان سیریا, تو پیپل ول ناٹ ٹیک یو سیریسلی, آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے لوگ جب تک ہم خود اپنے ایک موحد پالیسی بنائیں. تو اسرائیل سے آپ نیگوشیشن تو نہیں کر سکتے ہیں, صرف امریکہ ہو گئے ہیں. اور امریکن آفیشل سے جب بات کرتے ہیں یہاں کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے.
یہ تھے سعودی عرب کے سینئر صحافی اور سعودی گیزٹ کے مدیر خالد المعینہ, جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری جنگ پر عرب ممالک کے موقف پر ہم سے بات کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں باکسنگ کے 52 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں کے فائنل میں پاکستانی باکسر محمد وسیم کو آسٹریلیا کے اینڈریو ملونے نے شکست دے دی. یوں پاکستان نے سونے کا تمغہ جیتنے کا ایک اور موقع گنوا دیا. پاکستان کی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے کراچی سے کولمبو کے لیے روانہ ہو گئی ہے. روانگی سے قبل میڈیا سے بات چیت کے دوران کپتان مصباح الحق سے جب یہ پوچھا گیا کہ جیت کے لیے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی تو ان کا جواب تھا,
تو ہمارے پلان یہی ہوں گے کہ ہم ان کے خلاف اس طرح جائیں تاکہ وہ اس طرح کی پرفارمنس نہ دیں, تبھی ہمارے جیتنے کے چانسز ہیں. لیکن ان کے پلیئرز بھی, میتھیوز بڑی اچھی فارم میں ہے اور سلوا بڑا اچھا کھیلا.
دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے. پہلا ٹیسٹ 6 اگست کو گال میں کھیلا جائے گا, جبکہ دوسرا ٹیسٹ 14 اگست کو کولمبو میں ہوگا. ون ڈے سیریز کا آغاز 23 اگست سے ہوگا. انگلینڈ کے جیمز اینڈرسن اور بھارت کے رویندر جڈیجا پر کھیل کے دوران آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں 1 اگست کو ہونے والی سماعت کے بعد مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے. اینڈرسن پر انگلینڈ اور بھارت کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے دوران جڈیجا کو دھکا دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا, جبکہ بھارتی کھلاڑی جڈیجا کو کھیل کا ماحول خراب کرنے پر میچ فیس کا 50% جرمانہ عائد کیا گیا تھا, جس کے خلاف انہوں نے کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی. اٹلی میں استغاثہ نے سابقہ سائیکلنگ چیمپئن مارکو پانتانی کی موت کے بارے میں نئے شواہد ملنے کے بعد کیس دوبارہ کھول لیا ہے, جس کے بعد اطالوی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں سن 2004 میں قتل کیا گیا تھا. 1998 میں ٹور دی فرانس کے فاتح مارکو کی موت کے بارے میں ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ ان کی موت کوکین کی زیادہ مقدار سے ہوئی تھی.
کھیلوں کی خبریں پیش کی صبح ناز نے. پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے جا کر. اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا, پیش کر رہے ہیں احمد رضا.
غزہ میں فلسطینی حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 200 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہتے ہیں کہ فائر بندی کی تازہ مصری کوششیں اس خونریزی کو ختم کرنے کا حقیقی موقع ہے. پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں جمعرات کو دو ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج دوسرے دن بھی ہڑتال رہی. متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس نے جان لیوا وائرس ایبولا کے پھیلاؤ کے سبب افریقی ملک گنی کے لیے اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے. چین کے مشرقی شہر کنشان میں واقع ایک فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 68 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس نے 150 سے زیادہ تمل تارکین وطن کو بحر الکاہل کے ناورو جزیرے پر بھیج دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد اور مس شدہ لاشوں کی برآمدگی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ کوئٹہ میں وکلا کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس سنگین مسئلے کو حل کیا جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
افتخار محمد چودھری کے اعزاز میں یہاں وکلا کی جانب سے اشائیہ دیا گیا جسے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئٹہ میں ان کا یہ پہلا خطاب تھا۔ اس خطاب کے دوران ان کا بلوچستان سے لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کا خصوصیت سے ذکر کرتے ہوئے کہنا تھا،
جہاں تک لوگوں کے اس مسئلے کا حل ہے وہ نہ تو تلاش ہوا ہے اور نہ ہی تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کی مسنگ پرسن اور یہ جو میوٹیلیٹڈ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ابھی بھی آپ کو پہاڑوں سے، جنگلوں سے، چاہے وہ کلیکٹیو ڈیڈ باڈیز ہیں، آپ کو ملتی ہیں۔
بلوچستان سے لوگوں کی جبری گمشدگی کا سلسلہ سن 2002 میں شروع ہوا تھا، جبکہ سن 2008 کے بعد یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کی مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ اس مسئلے کا انہوں نے چیف جسٹس کی حیثیت سے سنجیدگی سے نوٹس لیا تھا۔ انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کئی احکامات جاری کیے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تاہم سن 2010 کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کے باعث لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے مقدمات کے اندراج کا آغاز ہوا۔ سابق چیف جسٹس نے ملکی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی جمہوری نظام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب ماورائے آئین طریقے سے حکومتوں کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں،
کہ اب پاکستان میں کوئی اس قسم کی تبدیلی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ماروا ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ہوئی تو یہ میرے ساتھی جن میں نوجوان بھی ہیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہاں سے شروع کریں گے اور کوئٹہ سے یہ تحریک شروع ہوگی اور ہر جگہ پر یہ ہوگی۔
سابق چیف جسٹس نے کہا کہ جمہوری حکومتوں کو بھی اچھی طرز حکمرانی کو یقینی بنانا چاہیے ورنہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری نظام کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع ملے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان سے اب چلتے ہیں سندھ، جہاں ضلع عمرکوٹ میں جمعرات کو دو ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج دوسرے دن بھی ہندو اور مسلمان تاجروں نے احتجاجاً اپنا کاروبار اور دکانیں بند رکھیں۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس واقعے کے خلاف عمرکوٹ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا اور قاتلوں کو گرفتار کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شریک مقتولین کے بعض رشتہ داروں نے ہماری ساتھی شمائلہ خان کو بتایا۔
آپ کا نام کیا؟
چیتن داس۔ چیتن کمار۔
چیتن کمار،
جی ہاں۔
کیا وجہ ہے، آپ یہاں کیوں جمع ہیں؟
ہمارا ایک چاچا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ دو چاچے تھے۔
کیسے؟
فائرنگ بے سے۔
تو پتہ چلا آپ کو کس نے مارا ہے، کیا ہوا ہے؟
نہ، ابھی تک معلوم نہیں ہے، دو دن سے ہم ایسے بیٹھے ہیں، اس لیے کچھ معلوم ہی نہیں کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ کوئی پولیس کی سپورٹ نہیں تھی، دونوں لاشیں ایسے پڑی تھی، پولیس سامنے کھڑی تھی، آئی بھی نہیں، اس لیے ہم دوسری گاڑی پرائیڈ مانگا گئے، اسپتال سیول میں چلے گئے، ادھر ہی کوئی ہمارے کو سپورٹ نہیں ملی، اس لیے انہوں کے انتقال ہو گئے دونوں کی۔
کیا کرتے تھے آپ کے
چاچا؟ ہماری کنفیشنری کی دکان تھی، بہت بڑی۔
ان کو تھریٹ تھی؟
نہیں، کچھ نہیں تھریٹ تھی، اس لیے نہیں، ابھی تک نہیں، دکان پہ منہ ماری کسی کی ہوئی ہے نہیں، اس لیے۔ جی ہاں، میں دکان پہ انہوں کے ساتھ باہر کام کرتا تھا، ان کے باہر نہیں، منہ ماری کسی سے ہوئی ہے نہیں، ایسی کوئی بات ہوئی ہے، اس لیے 15 منٹ میں اس سے آگے نکل گیا ہے۔ ہم دونوں ساتھ بھی سارے ساتھ آتے تھے، اس دن بارش کے لیے ہم نے جلدی آ گئے، اس لیے۔
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام سریش ہے۔ مسائل تو کافی زیادہ اقلیت کے ہیں مگر کوئی حل نہیں ہوتا اس کے بعد۔
کیا مسائل ہیں؟
کافی ہے سر، اپنا جیسے کہ یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، جو اس کے بارے میں کچھ بھی کوئی پولیس نے کسی نے ایکشن نہیں اٹھایا، کسی نے بھی نہیں اٹھایا ہے ابھی تک۔ یہاں کے لوکل ایم این ایم پی وہ بھی نہیں آ رہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
آپ لوگوں میں اس واقعے کے بعد سے کوئی خوف پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے؟ اور
خوف تو نہیں ہے، بہرحال حالات جو دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن بگڑتے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اقلیت کی کوئی تحفظ نہیں مل رہی یہاں پر۔ और दिन ब दिन हर किसी को कोई भी आए दिन यहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, अखिलेश को टारगेट बनाया जाता है और यही होता है।
आप नौजवान हैं, आपको कैसा महसूस होता है इस इलाके में रहते हैं, अपने आप को गैर महफूज तस्वर करते हैं?
गैर महफूज ये और क्या है कि बंदे को मार के चले जाते हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्या होगा यहाँ पर, यही है और कुछ नहीं होगा। बस आएंगे, पुलिस भी नहीं आ रही है, कोई मना देखे तो सही कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर।
तो इसीलिए आप यहाँ पर जमा
है, एहतियात रिकॉर्ड करवा रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ तालपुर ने मुजाहिरीन से मुलाकात की है और वाकये की तहकीकात कराने और पुलिस और सेहत के महकमों के गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशर हो गए। और अब चलते हैं अफगानिस्तान, जहां सूबे नंगरहार में एक आला सिक्योरिटी अहलकार ने कहा है कि पाकिस्तान की ISI ने सरहदी जिला हसार पर हमले में तालिबान की हिमायत की है। इस जिले में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जंग जारी थी। अफगान हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता रात की लड़ाई में 60 से ज्यादा तालिबान मारे गए हैं। तफसील काबुल में BBC के नामा निगार सईद अनवर की इस रिपोर्ट में।
افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ سرحدی ضلع حصارک میں طالبان کا ایک بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے۔ اس ضلع میں گزشتہ ایک ہفتے سے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان کئی علاقوں میں شدید لڑائی وقفے سے جاری تھا۔ صوبے ننگرہار کے پولیس چیف جنرل فضل احمد شیرزاد نے آج صحافیوں کو بتایا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ادارے ISI نے ضلع حصارک پر حملے میں طالبان کی بھرپور حمایت کی ہے۔
دیوی اونۍ را پدی خوا تیر شپې تر سار تر څلور بجو پوری وسلوالو طالبانو د ټولو پاکستانی ISI۔
جنرل شیرزاد کہہ رہے تھے گزشتہ ایک ہفتے سے گزشتہ رات کے صبح 4 بجے تک مسلح طالبان نے پاکستان کے ISI اور افسروں کی حمایت سے ضلع حصارک پر حملوں میں تیزی لائے تھے۔ گزشتہ رات 8 بجے سے ایک بڑا حملہ شروع کیا گیا جس میں 1200 سے زیادہ طالبان شریک تھے۔ طالبان چاروں طرف سے ضلع حصارک پر حملہ آور ہوئے، جس میں انہوں نے باری اسلحے کا بھی استعمال کیا ہے۔ ہمارے پولیس فورسز اپنے مورچوں کا دفاع کیا اور طالبان کو زبردست شکست دی ہے۔ جنرل شیرزاد کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ رات کے حملے میں طالبان کے 60 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں اور ہلاک ہونے والے متعدد افراد کی لاشیں بھی میدان جنگ میں پڑی ہے۔ تاہم طالبان نے اتنے بڑے تعداد میں اپنے جنگجوؤں کے ہلاکت کو مسترد کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ابھی بھی 8 چیک پوسٹ ان کے قبضے میں ہیں، لیکن ننگرہار کے پولیس چیف طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ ایک پوسٹ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کے فضل و حکمت اور لوگوں کی مدد سے طالبان ایسا شکست کھا چکے ہیں کہ تاریخ میں پھر کبھی بھی ضلع حصارک کا رخ نہیں کریں گے۔ فی الحال جنگ ختم ہو چکی ہے اور طالبان اپنے افراد کے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرقی صوبے ننگرہار کے سرحدی ضلع حصارک کے حوالے سے صوبائی پولیس چیف کے اظہارات کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی افغان حکام متعدد بار پاکستان کے انٹیلیجنس حلقوں پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس طرح کے اظہار خیال کو مسترد کیا ہے۔ سعید انور، BBC، کابل۔
اور اب سنیے کامن ویلتھ گیمز میں باکسنگ فائنل کے 52 کلو فلائی ویٹ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پاکستانی باکسر محمد وسیم کی ایشین نیٹورک کی نورین خان سے دلچسپ گفتگو۔ یہ گفتگو جمعے کو ہونے والے سیمی فائنل کے بعد ریکارڈ کی گئی۔
اب میرے نال آ گیا ہے محمد وسیم، ہیز جسٹ ٹیکن دی سلور میڈل فار ٹیم پاکستان۔ مبارک مبارک۔
خیر مبارک، خیر مبارک۔
محمد وسیم، واہ، کنگریچولیشنز۔
تھینک یو ویری مچ۔
ہمیں بتائیں، ہاؤ یو فیلنگ؟
I'm very happy. Feel بڑی اچھی لگ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے،
بہت خوشی ہے، ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یو جسٹ وان اے میڈل فار ٹیم پاکستان۔
یس یس۔
which is wonderful. Tell us about your experience here at the Commonwealth Games.
जी बहुत अच्छा लग रहा है. लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में भी खेला था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए.
You just beat Paddy Burns. Was it Paddy Burns of Northern Ireland?
Yeah.
And was he a good fighter?
Yeah, yeah.
Strong.
Good fighter.
So when did you start boxing, Mohammed?
Yeah, I started boxing in 7 years old.
आपको मालूम था?
जी क्यों नहीं था मालूम. हाँ फिर एक कोच मिला तो उसने काफी हेल्प की हमारे साथ. तो आज ये माशाल्लाह अपने कोच की उसमें काफी इज्जत मिला, अल्लाह ने इज्जत दी है, तो शुक्र है अल्लाह का.
आपकी पैदाइश कहाँ थी?
क्वेटा में.
अच्छा,
पाकिस्तान.
So you were born and raised there. आपकी सब ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई या यहाँ भी?
नहीं, सब ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई.
Now tell us why they call you Chinaman.
चाइनामैन.
इसकी वजह क्या है?
ये हमारा वहाँ पे एक लीग हुआ था जियो, एक मक्का और बॉक्सिंग का, तो 2006 में, तो वहाँ से ये हमारे पे नाम रखा गया. और लेकिन बचपन से भी नाम था चाइना, कहते थे घर में सब. तो मैंने, मुझसे पूछा गया क्या आपका नाम, मैंने कहा चाइना, तो फिर निकनेम का पूछा
था. निकनेम हो गया चाइना मैन.
या
सर, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है विद व्हाट यू ईट.
यस ऑफ कोर्स. Yeah, खाना बहुत कम होता है क्योंकि वेट का मसला होता है. तो जब से हम ग्लास्को आए हैं तो बहुत कम खाना खाया हम.
अगर आपको बहुत भूख लगती है सर, थोड़ा सा खाना.
हाँ थोड़ा सा खाना, नो प्रॉब्लम. बट जज्बा है मेडल के लिए, लड़ना है तो अपने मुल्क के लिए, तो काफी मेहनत करना पड़ेगा, तो ये कुर्बानी देना पड़ेगा आपको.
Well, Mohammed Wasim, we are all behind you, all the listeners of the BBC Asian Network. Yeah. Best of luck.
मैं अपने मुल्क को मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह दुआ करें मेरे लिए.
हम सब दुआ करेंगे.
आप सब दुआ करें, आप भी करें.
जरूर करूंगी, जरूर.
Thank you very much.
Thank you for coming into the show.
अभी आपने गुफ्तगू सुनी कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग फाइनल के 52 किलो फ्लाईवेट मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम, जो एशियन नेटवर्क की नौरीन खान से गुफ्तगू कर रहे थे. और अब पेशे खिदमत है शकील अख्तर का हफ्तेवार कॉलम दूसरा पहलू.
गजा में अक्वाम मुत्तहदा के एक स्कूल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए अक्वाम मुत्तहदा के एक तर्जुमान अपने जज्बात पर काबू न रख सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रो पड़े. उन्होंने कहा कि गजा का अलमिया अब एक ऐसे मरहले में पहुँच चुका है जहाँ अल्फाज नहीं, अश्क ही इस दर्द की तर्जुमानी कर सकते हैं. चंद दिनों पहले जब भारत की पार्लियामेंट में हिजब इख्तलाफ की जमातों ने गजा की सूरत हाल पर एक करारदाद मंजूर करने के लिए हुकूमत से बहस का मुतालबा किया तो हुकूमत का कहना था कि गजा की सूरत हाल पर बहस मुल्क के मुफाद में नहीं है क्योंकि उसके दोनों ही फरीकों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं. स्पीकर की मुदाखलत से ऐवान में बहस तो हुई लेकिन हुकूमत ने किसी तरह की करारदाद पास करने से साफ इनकार कर दिया. हुकूमत की पोजीशन यही थी कि हमास को जंगबंदी के लिए तैयार होना चाहिए. गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से एक नामा निगार ने गजा पर इसराइली हमले के बारे में भारत के मौक़िफ़ के बारे में जब दरियाफ्त किया तो सुषमा स्वराज ने जवाब दिया कि उनकी हुकूमत फ़लस्तीनी कास की हिमायत करती है और इसराइल भारत का एक करीबी दोस्त है. भारत फ़लस्तीनियों का बहुत करीबी दोस्त रहा है और एक फ़लस्तीनी मुमलकत के क़याम की उनकी जदोजहद में हमेशा उनका साथ दिया है. साथ ही साथ भारत ने इस जदोजहद में हमेशा अदम तशद्दुद के रास्ते की हिमायत की है. वक्त के साथ साथ फ़लस्तीनियों के लिए यह हिमायत कम होती गई है. भारत अब इसराइल का एक काबिल एतबार इत्तेहादी है. वो इसराइल से जंगी साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है. दिफा और कौमी सलामती के मामले में ही नहीं, डेरी, आपाशी, तवानाई और बहुत से साइंसी शोबे में इसराइल भारत के साथ इश्तराक कर रहा है. गुज़िश्ता कुछ सालों में इसराइल भारत के बहुत करीब आया है. भारत में जिस तरह फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं उसी तरह आबादी के एक बड़े हिस्से में इब्तदा से ही इसराइल की हिमायत के लिए भी जज्बात रहे हैं. बीजेपी और हिंदू पसंद जमातें इसराइल की हिमायत में हमेशा पेश पेश रही हैं और अब भी हैं. दाएं बाजू के दानिश्वर और मुबस्सिर फ़लस्तीनियों के कास की हिमायत को मुसलमानों का वोट हासिल करने की सियासत से ताबीर करते रहे हैं. फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर ये दानिश्वर काफ़ी मुतहरिक हैं. भारत अगर चाहता तो हमास की सख्त तरीन अल्फाज मजम्मत करते हुए ये कह सकता था कि गजा में इसराइली बमबारी से जिस बड़े पैमाने पर सिविलियन हलाकतें हुई हैं और जिस तरह शहरी इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है वो कतई नाकाबिल कबूल है और इसका कोई पुरअमन हल निकलना चाहिए. अपनी खामोशी से भारत ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता है कि वो इत्तेसादुम में अगर इसराइल के साथ नहीं तो कम अज़ कम इसराइल के ख़िलाफ़ भी नहीं है. بھارت کے سب سے بڑے اخبار نے بھلے ہی غزہ کے بچوں پر کوئی مضمون نہ شائع کیا ہو، لیکن آج اپنے ادارتی صفحے پر اس نے سیریا کی جنگ کا شکار بچوں پر ضرور مضمون شائع کیا ہے۔ غزہ میں بمباری سے سینکڑوں بچوں کی ہلاکت کے دفاع میں اسرائیل کی دلیل رہی ہے کہ لوگ سیریا کی ہلاکتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی بدلتی ہوئی روش کا عکاس ہے۔ گزرے ہوئے دنوں کا ایک مقولہ یاد آتا ہے کہ دنیا کسی برے آدمی کے تشدد سے اتنا مجروح نہیں ہوتی جتنا وہ اچھے انسانوں کی خاموشی سے ہوتی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملک کے مشرقی علاقے میں قائم ایک فیکٹری میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 65 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے میں تقریباً 120 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، اسد علی کی زبانی۔
سرکاری ٹیلی ویژن سی سی ٹی وی نے سنیچر کو اپنے مائکرو بلاگنگ اکاؤنٹ وائبو پر خبر دی ہے کہ ملک کے مشرق میں واقع صنعتی صوبے جیانگسو کے کنشان شہر کی ایک فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئی۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی زنوا نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ سنیچر کی صبح 7:37 پر ایک کار پالشنگ ورک شاپ میں ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت وہاں 200 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ سی سی ٹی نے اپنی ویب سائٹ پر یہ بھی کہا ہے کہ اس فیکٹری میں دھات کا کام ہوتا تھا اور اس میں بیرونی سرمایہ کاری بھی ہوئی ہے۔ حکام دھماکے کی وجوہات پتہ چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ امدادی کام زوروں پر جاری ہے۔ زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آن لائن جاری کی گئی تصاویر میں کئی لوگوں کو جلے ہوئے کپڑوں میں فیکٹری کے باہر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے عقب میں فیکٹری سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی فیکٹریوں میں اس قسم کے حادثات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں حفاظت کے معیار کو برقرار رکھنے میں عموماً بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔
اور اب پیش خدمت ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ریڈیو کا اب تک آپ کیا استعمال کرتے آئے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا سوال ہے، لیکن سوچئے، خبریں سننا، گانے بجانا، کچھ ضروری باتیں جان لینا، لیکن ان کے علاوہ آپ کو ریڈیو کا ایک اور استعمال پتا ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتا تھا اس ہفتے سے پہلے۔ تبھی تو بالی ووڈ بڑے کام کی چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ کام کے ہیں یہ اگلے 9.5 منٹ۔ تو دعا سلام قبول کریے بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔ میں ہوں سواتی۔ ریڈیو کا نیا استعمال سکھانے کے لیے ذمہ دار ہے عامر خان۔ بڑی شدت سے ان کی فلم کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے، یا شاید پتہ نہیں لوگ کر بھی رہے ہوں گے۔ خیر، انہوں نے اپنی نئی فلم پی کے سے نقاب اٹھایا ہے، اور سامنے آیا ایک پوسٹر جس میں عامر خان کھڑے ہیں ریلوے ٹریک کے پاس بنا کپڑوں میں۔
شرم ہے پردے گرا کے، کرنی ہے ہم کو خطا۔
جی، بنا کپڑوں کے ریڈیو لیے ہوئے ہیں۔ اب ریڈیو کی اہمیت دیکھیے آپ کتنی ہے، آپ کی شرم و حیا کا پردہ بن سکتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی ریڈیو کو نظر انداز بالکل مت کریے۔ حالانکہ عامر خان کا مذاق بہت اڑا ہے سوشل میڈیا پر، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عمر کے اس پڑاؤ پر ان کے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پر میں بتاؤں آپ کو، سچ یہ ہے کہ فلمیں بیچنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
بندے ہیں ہم اس کے، ہم پہ کس کا زور،
बेचने का ही तो कमाल है कि सलमान किक जैसी फिल्म भी बेच ले गए और इतना मुनाफा कमाया कि 100 करोड़ क्लब के चीफ बनने लायक है। सलमान के जलवे के बीच किसी और में शायद हिम्मत नहीं थी, इसीलिए इस हफ्ते कोई ऐसी फिल्म नहीं आई। और पहली फिल्म जो किक के बाद आएगी वो होगी अक्षय कुमार की इट्स एंटरटेनमेंट। अक्षय, सलमान खान के जलवे से डरने लगता?
देखिए, हर फिल्म को कभी ना कभी तो रिलीज होनी, तो चाहे वो एक हफ्ते बाद हो या दो हफ्ते बाद हो, जो फिल्म अच्छी होती है वो चलती है, जो नहीं अच्छी होती नहीं चलती। चाहे वो सलमान के बाद आए या किसी और के बाद आए, चलनी है नहीं चलनी। सो दैट इज नॉट द पॉइंट। फिल्म बनाई है, फिल्म पे यकीन है, फिल्म को लगानी है, तो फिल्म तो वैसे भी आजकल हर दो हफ्ते बाद एक बड़ी फिल्म आती है, हर तीन हफ्ते बाद एक बड़ी फिल्म आती है, तो क्या नहीं लगाए?
भी डर के जीना भी कोई जीना है। और सलमान खान का क्या है, एक तो उनके चाहने वाले इतने हैं, दूसरा उनके पास काम के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। जर्नलिस्ट्स को जो इतनी तालीम उन्होंने दी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तहजीब क्या है, लगता है जर्नलिज्म स्कूलों में एथिक्स पढ़ाने के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। वैसे भी इंटरव्यूज देने में उनकी कोई दिलचस्पी तो लगती नहीं है, क्यों सलमान?
No, one-on-ones, I see the one-on-ones that I do give is I give it to people who would want to convey a side of me to the fans. There is no point giving a one-on-one to, they need that 30 seconds or 30 seconds ke liye mera 1 ghanta barbaad kar diya. So aise wo 30 seconds mein kya chahiye? Main bol deta hu yaar.
हाँ, दिलचस्पी है तो बस मसाला डाल के फिल्में बनाने में। पर हम सिर्फ हीरो की बात क्यों करते हैं, हीरोइन की बात क्यों नहीं करते, वो कौन सी कम है? कौन सी फिल्म थी आखिरी करीना कपूर की जिसमें उन्होंने कोई दम वाला किरदार निभाया हो? अब फिर लौट कर आ रही हैं तो सिंघम रिटर्न्स के साथ। ऐसा क्यों कर रही हैं करीना आप?
If I don't want to do something different just for the sake of it. If I do something different, the script has to be great. Otherwise, there's no point. Otherwise, I'm happy, you know, working in these mega box office movies because, you know, if there's not any great script that I like, I'd rather do that.
जब तक वैसा रोल जैसा आप चाहें लिखा नहीं जाएगा, मुसीबत मासूम फिल्म देखने वालों के सर। अरे मुसीबत से याद आया, सुना है सिंघम के सीक्वल के दौरान करीना कपूर अजय देवगन से खासी परेशान हो गई थी और अजय के साथ खाना खाने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। क्या वजूहत थी करीना?
His bad trade, the whole industry knows, is that he smokes too much and I can't stand next to him because even in the shot he's puffing away. So I'm like, yaar, if you know, you can't sit in the same room as him, you know. So sometimes if we're having lunch together, also lunch khatam nahi hua, main kha rahi hu and he's cigarette smoking. So I'm like, khana khatam bhi nahi hua yaar. I can't be in the same room as smoke. So now we decided that we're never going to eat lunch together. You know, we're going to only meet like after lunch or in between shots because I can't, you know, eat in a smoking in line.
अरे चलिए, गिले शिकवे मिटा भी दीजिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। खबर तो होगी आपको प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म मैरी कॉम की। अब माना कि उनकी फिल्में वैसी नहीं चल रही हैं जैसी चला करती थी, पर कुल मिलाकर इस पड़ाव पर वो कुछ यादगार रोल्स तो निभा रही हैं ना, और मानती भी हैं कि एक शख्स अगर चाहे तो क्या नहीं होता।
The most successful people in the world are those जो कहते हैं अगर उनको बोला जाए आप सिर्फ इतना कर सकते हो, और वो उसको तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ, किसी ने नहीं सोचा था मैं इस मुकाम पर होंगी, तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस स्टोरी से। एंड आई थिंक दिस इज अ स्टोरी फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट वुमेन बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर टोल्ड कि अच्छा अभी आप तो यहाँ पे ही हो, इधर के हो, आप इतना ही कर सकते हो। सीमाओं में रहने की बात नहीं है इस फिल्म में, ये सीमाएं तोड़ने की बात है इस फिल्म की।
लगता है बॉक्सर मैरी कॉम की जिंदगी ने प्रियंका के दिमाग पर गहरा असर डाला है। अरे आसपास का असर होना तो लाजमी है ना,
दिल चाहता है।
तो असर पड़ा ना फरहान अख्तर पर भी माहौल का, जिसने उन्हें सिखा दिए कई हुनर, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग भी। अब करते वो चाहे जैसी हो वो उन पर है, पर खुशकिस्मत तो बहुत है ना फरहान आप।
आई डू कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, लाइक फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट फिल्म दिल चाहता है टू हैव वर्क्ड विद सम वेरी सीज़न्ड एक्टर्स एंड टू हैव वर्क्ड विद देम वेरी क्लोजली एज अ डायरेक्टर ऑन दोज़ फिल्म्स एंड टू सी द वे दे approached character, to see the way they created, you know, to just quote a cliche, like breathe life into characters that they play, was something that really did help me when I got an opportunity to work in Rock On, for example.
किस्मत तो सचमुच रही है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें हुए हैं कुछ ऐसे नायाब लोग जिनका कोई सानी नहीं।
तुझको पुकारे मेरा प्यार, हो तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
आवाज, अंदाज और शख्सियत जिसकी भी बात कर लें, मोहम्मद रफी खास थे और खास रहेंगे। मजे की बात यह है कि उनकी गायकी की शुरुआत किसी बाकायदा तालीम से नहीं हुई। वो दिलचस्प किस्सा उन्होंने बीबीसी के साथ बांटा था 1977 में।
एक तो मुझे शौक, मेरे को 12 साल की उम्र थी तो हम गांव में रहते थे, अमृतसर के बाजू में एक गांव है, तो वहाँ एक फकीर आया करता था। वो सुबह यानी मुझे पैसा नहीं मांगते, पैसे तो गा के पैसा मांगते, तो वो मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, तो वो उसकी आवाज़ अच्छी, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था, वो सुन सुन के उस फकीर को, तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ था।
दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो।
एक फकीर की गायकी से मुतासिर होकर गाने का शौक पैदा होना, ये किस्सा आप कहाँ सुनेंगे। वो वक्त और था, और उस वक्त गाने वाले और लिखने वाले भी कुछ और ही लोग हुआ करते थे।
एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की
को खुद भी ये महसूस होता था कि वक्त ने फिल्मी गायकी से कुछ छीन लिया है।
पुराने गानों में क्या है, उसमें एक तो शायरी भी होती थी, अच्छी गानों के मतलब अच्छे निकलते थे, और गाने में क्लासिकल टचेज, सुर अच्छे होते लगते थे, मेलोडी था जो भी, बस वो एकदम जिस्म के अंदर खूब जाते थे जो भी सुनता आदमी। आजकल के गाने में वो चीज़ रस नहीं रहा जैसे पहले था।
वक्त ने रफ़ी को भले ही छीना हो, लेकिन उनकी आवाज़ के असर को कोई नहीं छीन सकता। खैर, वक्त मुझे भी रुकने नहीं देगा यहाँ पर यही वक्त दोबारा लौटेगा मेरे साथ बॉलीवुड राउंड अप में अगले हफ्ते। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और फिल्में देखते रहिए।
सेरबीन का आज का बड़ा मौजू था इसराइल और गजा के दरमियान जारी जंग और आलमी दुनिया की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें। इस मौजू पर तफसीली तज्जिये और तबसरे आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर देख और पढ़ सकते हैं। इसी मौजू पर आसमान से गिरती मौत के नाम से एक तस्वीरी गैलरी भी मौजूद है। इसके अलावा गजा के बहरान पर एक जमीमा भी है जिसे आप जब चाहें पढ़। इसके साथ ही सेरबीन का एक वक्त ख़त्म हुआ। हमारे आज के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे गजन फरहेद। यहाँ मुझे अपने तमाम साथियों के साथ इजाज़त दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा अहमद रज़ा की ज़बानी।
غزہ میں فلسطینی حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 200 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مصر کے صدر کہتے ہیں کہ فائر بندی کی تازہ مصری کوششیں اس خوریزی کو ختم کرنے کا حقیقی موقع ہے۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں جمعرات کو دو ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج دوسرے دن بھی ہڑتال رہی۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس نے جان لیوا وائرس ایبولا کے پھیلاؤ کے سبب افریقی ملک گنی کے لیے اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے مشرقی شہر کنشان میں واقع ایک فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 68 افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس نے 150 سے زیادہ تمل تارکین وطن کو بحر الکاہل کے ناورو جزیرے پر بھیج دیا ہے۔ اور مشرقی یوکرین میں ملائیشیا ایئر لائن کے مسافر طیارے کے گرنے کے مقام پر تحقیقات میں اب بین الاقوامی ٹیمیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔